الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنے لطف و کرم سے الحاشم اکیڈمی کی اس افتتاحی تقریب میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. دین کے جتنے بھی کام ہیں، جس لائن سے بھی ہو رہے ہیں، بشرطے کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہو اور ہمارے اکابر کے منہج پر ہو، یہ سارے کے سارے کام قابل قدر ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید کی، شریعت مطہرہ کی، اس دین مبین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مختلف زمانوں میں اور مختلف جگہوں میں اپنے مختلف بندوں کے دلوں پر دین کی مختلف شکلیں خود القا فرماتے ہیں، اور جن کے دلوں پر دین کی جو شکلیں القا کی جاتی ہیں وہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے نام پر بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع شروع میں دیکھنے والوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، بلکہ بسا اوقات بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں اختلاف کی شکلیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں بلکہ مخالفت تک نوبت آ جاتی ہے. مگر 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہ کام 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کیوں شروع کروایا تھا. تو دین کا کوئی بھی کام، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جس لائن سے بھی ہو، جہاں کہیں بھی شروع کیا جائے، بشرطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو اور ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین کے منہج پر ہو، وہ قابل قدر ہے، اسے اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، اس کا جتنا ہو سکے تعاون کرنا چاہیے اور اس کام کے لیے ہمیں اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ اور ہمدردی کا جذبہ محسوس کرنا چاہیے. اگر یہ بات ہے میرے بھائیوں تو بہت مبارک ہے، اس لیے کہ یہ علامت ہے بلکہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ تعالی شانہ کے دین سے محبت ہے، ہمیں اللہ تعالی شانہ کی شریعت سے محبت ہے، ہمیں اللہ تعالی شانہ کے قرآن سے محبت ہے، ہمیں اللہ تعالی شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں اللہ تعالی شانہ کی بھیجی ہوئی شریعت سے محبت ہے. اس لیے کہ جو بھی ادارہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ادارہ قائم کر رہا ہے اسے ہم نہیں پہچانتے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ہم سے تعلق نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حلقے کا آدمی نہ ہو، مگر اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے اور ہمارے دل میں ہم خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ پاتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں، تو یہ علامت بلکہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں دین سے محبت ہے، ہمیں دین سے تعلق ہے. اور جسے دین سے محبت اور دین سے تعلق ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. اور اگر ہمیں کسی ایسے کام کو دیکھ کر جو صحیح منہج اور صحیح طریق پر ہے، اتباع شریعت کے ساتھ ہے اور بزرگوں کے طریق پر چلتے ہوئے ہے، دل میں کھٹک محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ شخص کیوں کر رہا ہے، فنا کیوں نہیں کر رہا ہے، تو میرے بھائیو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے. ایک شخص بہت بڑا دارالعلوم لے کر کے بیٹھا ہوا ہو، بہت بڑی خانقاہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہو، بہت بڑی مسجد میں خدمت کر رہا ہو، بہت بڑا اسکول لے کر کے بیٹھا ہوا ہو اور نظر یہ آ رہا ہو کہ یہ محنت کر رہا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، مگر کسی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے کام کو دیکھ کر جو صحیح طریق پہ ہو رہا ہے، صحیح منہج پر ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا دل اخلاص سے خالی ہے، اس کا کام اخلاص والا نہیں. یہ کر رہا ہے اپنے نام کے لیے، یہ کر رہا ہے اپنی واہ واہ کے لیے، اسی لیے اسے تکلیف ہو رہی ہے کہ پہلے تو میں وحدہ لا شریک لہ تھا اور میری ہی تعریف ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں یہ اسکول چلا رہے ہیں، بہت اچھا اسکول چلا رہے ہیں، ہمارے شہر میں ماشاءاللہ ان کا دارالعلوم ہے، عجیب و غریب انداز سے چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا احسان ہے ان کا ہمارے شہر کے مسلمانوں پر، ماشاءاللہ انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے یا مسجد چلا رہے ہیں، بڑی جد و جہد کی ہے ماشاءاللہ. تو تعریف پہلے اپنی ہو رہی تھی، اپنا ہی کام تھا، اب دوسری مسجد وجود میں آ رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرا اسکول وجود میں آ رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، دوسری خانقاہ وجود میں آ رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پہلا جو کام ہو رہا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے تھا. اگر اللہ کے لیے ہوتا تو مور دا میریئر، خوشی ہوتی کہ ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں 300 بچے داخلہ لے کر پڑھ رہے تھے، اب یہ دوسرا مدرسہ وجود میں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں 300 کے بجائے 200 ہو جائیں، مگر ہمارے یہاں 200 اور ان کے یہاں 200 کل ملا کر 400 ہو جائیں گے، تو پہلے 300 طالب علم فائدہ اٹھا رہے تھے، اب ماشاءاللہ 400 فائدہ اٹھائیں گے، پہلے ہماری مسجد میں 150 مصلی ہوتے تھے، اب یہ دوسرے علاقے میں ایک اور مسجد کھل گئی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے 50 جو اس علاقے سے آتے ہیں وہ کم ہو جائیں، مگر ہمارے یہاں 100 رہ جائیں گے، وہاں دوسرے 50 نئے پیدا ہوں گے اور وہاں 100 ہو جائیں گے، تو 200 بندے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لیسٹر تشریف لائے تھے تو علماء کی ایک مجلس میں حضرت نے ایک سوال پوچھا کہ فرض کر لیجئے کہ جون جولائی کی گرمی ہو اور ملک ہمارا ہو انگلینڈ کا، انڈیا کا، اور ایک بھاری بھرکم شخص کا انتقال ہو جائے اور جنازہ اس کا تیار ہو دوپہر 12 بجے اور جنازہ اٹھانے والے صرف 4 شخص ہوں اور گاؤں سے قبرستان 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، اب یہ 4 حضرات اس جنازے کو اٹھا کر بھاری بھرکم جنازے کو دوپہر کی سخت گرمی میں جا رہے ہوں، اور ایک پانچواں شخص دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ 4 آدمی کیا اٹھا کے جا رہے ہیں، بھئی جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آ کر کندھا دیتا ہے. پھر حضرت نے سب علماء سے پوچھا کہ اس پانچویں شخص کے آنے کی وجہ سے اور اس کام میں شریک ہونے کی وجہ سے وہ پہلے 4 کو تکلیف ہوگی یا خوشی؟ اور سب سے بلوایا حضرت نے کہ ہاں بہت خوشی ہوگی. کہا کہ ابھی یہ 5 اٹھا کے جا رہے تھے کہ 6ٹھا آ گیا، 7واں آ گیا، 8واں آ گیا، 9واں آ گیا، یہ جو افراد بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو پہلے 4 کو، پہلے 5 کو، پہلے 6 کو خوشی ہوگی یا غمی، تکلیف ہوگی یا راحت پہنچے گی؟ تو سب کہتے رہے کہ بہت خوشی ہوگی، غمی کسی کو نہیں ہوگی، اتنی گرمی، اتنا بھاری بھرکم جنازہ، 10 کلومیٹر کا فاصلہ. تو حضرت نے اس کے بعد فرمایا کہ ہم سب علماء بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی جو شریعت کی ذمہ داری ہے جو اس وقت بہت بھاری ہو گئی ہے لوگوں کے تقوی سے بہت دور ہو جانے کی وجہ سے، اسے اٹھا کے چل رہے ہیں اور کام اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے اس لیے کہ کفر و الحاد اتنی قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ اس کا مقابلہ ایک شخص کے لیے، 2 کے لیے، 3 کے لیے، 4 کے لیے، 5 کے لیے، 50 کے لیے، 500 کے لیے، 1000 کے لیے بہت مشکل. تو کوئی جو ہے دعوت و تبلیغ کی لائن سے کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے کی لائن سے کام کر رہا ہے، کوئی خانقاہ کی لائن سے کام کر رہا ہے، کوئی تصنیف و تالیف کی لائن سے کام کر رہا ہے، پھر تبلیغ کے اندر کئی جماعتیں نکلتی ہیں، تبلیغ جماعت کے اندر کئی افراد جو ہیں وہ ترقی کر کے آگے نکل جاتے ہیں، پھر علماء جو ہیں مختلف مدارس، مختلف مساجد عوام کھولتے ہیں، کئی خانقاہ ہیں. تو دین کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے وہ بالکل جون جولائی کی گرمی میں دوپہر کے وقت بھاری بھرکم شخص کے جنازے کو اٹھانے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے، حضرت نے فرمایا. تو کہا کہ ایسے موقع پر اگر ہم ایک مدرسہ چلا رہے ہیں اور دوسرا مدرسہ کھلتا ہے تو اگر ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ دوسرے مدرسے کی وجہ سے دل میں خوشی محسوس ہونی چاہیے، اگر دل میں خوشی محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصود دین کی خدمت نہیں، مقصود اپنا مدرسہ ہے، مقصود اپنا ادارہ ہے، اور اپنے مدرسے اور اپنے ادارے سے مقصود اپنا نام ہے کہ ہماری واہ واہ رہے اور وحدہ لا شریک لہ میں ہی رہوں تاکہ میری تعریف ہوتی رہے اور میرا نام جو ہے وہ ہوتا رہے. تو جتنے بھی دین کے کام ہوتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام، ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو بہت سادے طریقے سے صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی نماز پڑھ لیا کرو، یہ بھی دین کا کام ہے، دین کا کام. اور پتہ نہیں اس کے صرف اس امر بالمعروف سے اللہ تعالی شانہ کتنے خوش ہوں گے. کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ گناہ مت کرو، گناہ کا کام مت کرو، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا کرو. کوئی تقریر نہیں، کوئی مدرسہ نہیں کھولا، پتہ نہیں اس نہیں عن المنکر کی برکات سے کیا کیا چیزیں وجود میں آئے گی. ایک عمل کی برکت سے دوسری کتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ فلاں عمل کا نتیجہ ہے. جس طرح معصیت کی وجہ سے نحوستیں وجود میں آتی ہیں تو طاعت کی وجہ سے برکات وجود میں آتی ہیں، مگر کس معصیت سے، کون سی نحوست وجود میں آئی وہ ہمیں جس طرح نظر نہیں آتی، اس طرح کس طاعت سے کون سی خیر وجود میں آئی اور کون سی برکت وجود میں آئی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارے یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بیچارے محنت کرتے ہیں اور بزرگوں نے ان کو جو سکھلایا ہوا ہے اسے بولتے بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں مگر پھر بھی بولتے ہیں اور بہت کام کی باتیں بول جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باٹلی میں چلنے پھرنے کا اثر انشاءاللہ چائنا میں ہوگا، ہمارے باٹلی میں چلنے پھرنے کا اثر انشاءاللہ امریکہ میں ہوگا، ہمارے باٹلی میں چلنے پھرنے کا اثر انشاءاللہ روس میں ہوگا. کس عمل کا اثر کیا ہوتا ہے، کس جگہ پر ہوتا ہے، وہ اللہ ہی میرے بھائیوں بہتر جانتے ہیں. اس لیے ایک شخص جو ہے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا عمل کرے، وہ بھی ہمیں اس پر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اس کفر و الحاد کے طوفان میں ایک شخص نے سبحان اللہ کی روشنی جو جلائی ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہمارے جو اچھے کام ہو رہے ہیں اس کے لیے معاون بنے گا، اس لیے کہ اس کی برکت پھیلے گی. اس لیے میرے بھائیو جتنے بھی نیک کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ان کا تعاون کرنا چاہیے. اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کسی بھی اچھے کام کی مخالفت نہ کی جائے، کسی بھی دین کے کام کو کرنے والے کی مخالفت نہ کی جائے، اس کے خلاف بات نہ کی جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نیچرلی جو ہے نیچرلی طبعی طور پر فطری طور پر مناسبت نہیں ہوتی، تو ہم آہنگی نہیں ہوتی، لائک مائنڈیڈنس نہیں ہوتے، تو کبھی کبھی جو ہے وہ طبیعت چلتی نہیں. مگر عقل استعمال کرو، طبیعت کو مت دیکھو. حضرت حکیم محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی طبیعت کا عقل کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو ہمیشہ عقل کو غالب رکھو، طبیعت کو نہیں، ورنہ ناکامی ہوگی. تو جب طبیعت یہ کہے کہ یار کچھ ہماری طبیعت اس پروگرام میں، اس کام میں، اس ادارے میں، تو عقل سے سوچو کہ یہ کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں، نمبر ایک. نمبر دو، یہ ہمارے اکابر بزرگان دین کے منہج کے مطابق ہے یا نہیں. اور نمبر تین، اس وقت کے جو اکابر مشائخ ہمارے شہر کے ہیں یا دنیا کے ہیں، وہ اس کام کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں یا نہیں. اگر ہے کہ ہاں یہ اس کام کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، صلحاء علماء کام کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ کام صحیح ہے. اور اگر کام صحیح ہے اور ہماری طبیعت نہیں لگ رہی ہے، تو کم سے کم درجے میں ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور زبان سے کوئی تنقیدی یا کریٹیسزم کا لفظ اس ادارے کے خلاف، اس کام کے خلاف نہیں نکالنا چاہیے. بلکہ میں تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھا کر یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اتنے سارے علماء، اتنے سارے صلحاء، اتنے سارے مشائخ اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں، تو میرے دل میں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت اس کام کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ آپ میری اصلاح فرما دیجئے، میرے باطن کا جو روگ ہے اسے دور فرما دیجئے. تو ہمیں میرے بھائیو دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان سارے کاموں سے خوشی محسوس کرنی چاہیے. ہمارے لیسٹر میں ایک مسجد کے افتتاح کے موقع پر شیخ محمد ابن عبداللہ السبیل رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے تھے، حرم شریف کے امام صاحب. تو ہمارے مقامی نیوز پیپر والے پہنچ گئے وہاں، اور انہوں نے حضرت کا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے انٹرویو لیا، تو کہا کہ آپ آج لیسٹر میں مسجد کے افتتاح کے موقع پر تشریف لائے ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو شیخ سبیل صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ میرا دل جو ہے وہ خوشیوں سے لبریز ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ایک ایسی جگہ کا افتتاح ہو رہا ہے جس میں ہمارے اللہ کو یاد کیا جاتا رہے گا، اس لیے میرا دل خوشی سے لبریز ہے. ایک چھوٹی سی مسجد تھی مگر اس میں شیخ سبیل صاحب نے کہا کہ آج میرا دل خوشی سے لبریز ہے، اس لیے کہ اب جو شخص حرم شریف میں نمازیں پڑھاتا ہو سالہ سال سے، اور وہ کسی یہاں کی چھوٹی مسجد میں، بڑی مسجد میں بھی افتتاح کے لیے آ جائے، تو اس کی تو نظروں میں وہ مسجد نہیں آتی، کتنی چھوٹی لگتی ہوگی اسے. مگر حضرت شیخ نے فرمایا کہ میرا دل خوشیوں سے لبریز ہے، اس لیے کہ میں ایک ایسی مسجد کو افتتاح کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی مسجد کے افتتاح کے پروگرام میں آیا ہوں کہ جہاں اللہ جل جلالہ عام منوالو، ہمارے اللہ کا نام قیامت تک لیا جاتا رہے گا. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. تو یہ جو مدرسہ ہے یا سکول ہے، سکول کی شکل ہو تب بھی، مدرسہ کی شکل ہو تب بھی، یہ صبح سے شام تک اللہ جل جلالہ عام منوالو کا ذکر وہاں ہوتا ہے. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے بچوں کے دین کی ایمان کی حفاظت کی جائے. یہ جو مدارس ہیں ہمارے جتنے دارالعلوم ہیں, لڑکیوں کے دارالعلوم ہیں, لڑکوں کے دارالعلوم ہیں, پھر اس سے نیچے ذرا اتر کر فل ٹائم وہ مدرسے جو ڈے ٹائم ہیں, اس سے ذرا نیچے اتر کر یہ پارٹ ٹائم عالم کلاسز ہے, اس سے پھر نیچے اتر کر کے یہ مکتب ہے, مکتب جن میں حفظ کلاسز ہوتے ہیں, اور شام کا مکتب جس میں الف با تا سا سے تعلیم شروع ہو کر بچے اوپر پڑھتے ہیں. ہمارے استاد محترم ساکین بخی حضرت مولانا محمد اسلام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بخاری شریف کے سبق کے دوران ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی تھی. حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی دیکھو ہم بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, حضرت نے اصل میں یہ بتایا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد دین کی کسی بھی خدمت کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا. اگر کسی جگہ پر بخاری نہ ملے مشکات ملے, مشکات نہ ملے ہدایہ ملے, ہدایہ نہ ملے عربی اول کی کتابیں ملے, عربی اول کی کتابیں نہ ملے کسی مکتب میں قاعدہ تختی مل جائے اس کی بھی قدر کرنا. تو اس میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو ہم بخاری شریف پڑھا رہے ہیں تو ہمیں بخاری شریف پڑھانے کا ثواب مل رہا ہے, اور جس استاد نے تمہیں تختی پڑھائی تھی اسے تختی پڑھانے کے بعد سے لے کر آپ بخاری شریف تک کی جتنی چیزیں بیچ میں پڑھتے رہے سب کا اسے ثواب مل رہا ہے. اس لیے کہ اگر وہ تختی نہ پڑھاتا تو تم بخاری کیسے پڑھتے, تختی نہ پڑھاتا تو قاعدہ کیسے پڑھتے. تو حضرت نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو میرے بھائیوں دین کا کام ہو رہا ہو, تو یہاں پر جو ہے یہ مدارس کے اندر جو مدارس اور مکاتب جنہیں ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, دلوں سے مدارس کی حقارت میرے بھائیوں نکال دو, دلوں سے قلوب سے علماء کی حفاظ کی مفتیوں کی حقارت نکال دو. اگر آپ کو کوئی ایسا عالم نظر آئے جو نمازیں نہیں پڑھتا, اگر کوئی ایسا عالم نظر آئے جو دنیا میں لگ گیا ہے فیکٹری میں لگ گیا ہے اور دین کا کام کرتا ہوا نظر نہ آئے, وہ جانے اس کی آخرت جانے, وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ہم ہماری اپنی آخرت کو اس کی غیبت کر کے کیوں خراب کریں. کسی عالم کی غیبت بہت بری شے ہے, کسی عالم کسی بڑے کی غیبت. ہماری ماں کوئی برا کام کرتی ہے, ہمارا باپ کوئی برا کام کرتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ برا کام ہے, 100% برا ہے, یقیناً برا ہے, مگر زبان پر نہیں لاتے, کسی کے سامنے ہم بولتے نہیں کہ میری ماں ایسی ہے یا میرا باپ ایسا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی علماء جو ہیں یہ امت کے قائدین ہیں, ان سے اگر کوئی غلطی نظر بھی آ جائے تو کبھی کبھی تو ہماری اپنی غلط فہمی ہوتی ہے, کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں روگ ہوتا ہے, ایک بیماری ہوتی ہے کہ اہل علم سے دشمنی. اب جب اہل علم سے دشمنی کا عینک کوئی پہن لیتا ہے تو اسے علماء کی ہر اچھی بات بھی بری ہی نظر آتی ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر تو بہت کنٹرول کرنا چاہیے, مگر حقیقت میں اگر کسی عالم کو کوئی غلطی کرتے ہوئے بھی دیکھو وہ جانے اس کا اللہ جانے, ہمیں اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے. بزرگوں نے تو یہاں تک ہمیں تعلیم دی ہے اور ایسی ایسی باتیں سکھائی ہے کہ اگر تم کسی غلط آدمی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو اور پھر ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ اس پہ نظر پڑے تو اپنے دل میں اس کے بارے میں بھی برا خیال مت لاؤ, اس سے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے پہلے والے عمل کی وجہ سے تمہاری نظر میں وہ فاسق و فاجر ہو, مگر اس ایک گھنٹے کے دوران وہ توبہ کر کے اللہ کی نظر میں اس کا ولی بن چکا ہو. تو ایک عام فاسق فاجر کے بارے میں ہمیں مشائخ یہ سکھاتے ہیں کہ اس کو گناہ کرتے ہوئے تم دیکھو, اس کے بعد بھی بعد میں ایک گھنٹے کے بعد آدھ گھنٹے کے بعد اس پر نظر پڑے تو برا خیال مت لاؤ, ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہو اور اللہ کا ولی بن چکا ہو. تو عالم تو میرے بھائی ایک عالم ہے. حضرت حکیم الامت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر کوئی قرآن غلط چھپ جائے تو اسے ردی کے ٹوکری میں مت پھینکو, پھینکنا جائز نہیں ہے. یعنی ایسا قرآن جو کہ غلط چھپ گیا, قرآن نہیں ہے مگر ظاہر میں نظر آ رہا ہے القرآن الکریم, بائنڈنگ ویسی ہی ہے اور اندر کھولو تو وہی عربی کے الفاظ ہیں مگر قرآن نہیں ہے, یا تو یہ کہ اس کی ترتیب پوری بدل گئی ہے یا اس میں کچھ اور لکھا ہے مگر شکل اس کی قرآن کی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اسے ڈسٹ بن میں مت پھینکو, ڈسٹ بن میں پھینکنا جائز نہیں. بھائی جب قرآن ہی نہیں ہے تو ڈسٹ بن میں پھینکنے میں کیا ہے کہ نہیں اسے دفن کرو, ایسی جگہ پہ پھینکو اسے جہاں لوگوں کو نظر نہ آئے. بھائی کیوں؟ تو کہا کہ اگر تم اس کو جو کہ قرآن کی شکل میں ہے, قرآن نہیں ہے مگر قرآن جیسا نظر آ رہا ہے, اسے ڈسٹ بن میں پھینکو گے تو دیکھنے والے شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اسے وہ قرآن نظر آ رہا ہے.
تو وہ چونکہ مسئلے سے واقف نہیں ہوگا تو صحیح قرآن جب پرانا ہو جائے گا اسے بھی ڈسٹبن میں پھینک دے گا. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس مثال کو دے کر فقہا کے اس مسئلے کو بیان کر کے یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کسی عالم کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو, مثلا امام ہے یا کسی مدرسے میں مدرس ہے اور کمیونٹی والوں نے دیکھا کہ ہمارے کام کا نہیں ہے, تو کہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں اس کے احترام کو ملحوظ رکھو, اس سے کہ یہ بگڑا ہوا ہے, یہ غلط قرآن ہے, مگر اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں اگر آپ نے اس کے احترام کا خیال نہ رکھا تو دیکھنے والی جو نسل بعد میں آئے گی ان کو آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ علماء کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے, تو پھر وہ صحیح اور اچھی علماء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں گے. تو علماء کی میرے بھائی اور دلوں میں قدر ہونی چاہیے. بزرگوں نے, بڑے بڑے بزرگوں نے, حضرت مفتی محمود الحسن صاحب دنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے کسی بزرگ کے حوالے سے پڑھا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے, اس لیے اس کو کھانے سے خوب بچو. حدیث شریف میں قرآن میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی عالم کی غیبت کرتا ہے, کسی کی بھی غیبت کرتا ہے تو اس کا گوشت کھاتا ہے, تو کہا کہ علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے, اسے کھانے سے پہلے بہت سوچو, اگر ان کا گوشت کھاؤ گے تو روحانیت مر جائے گی, ہو سکتا ہے کہ ایمان سے بھی محرومی ہو جائے. اس لیے اپنی اور میں میرے بھائیوں جہاں کہیں اس قسم کی باتیں کرتا ہوں تو میں تو ایک طالب علم بھی اب تک نہیں بن سکا, آپ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے کچھ تھوڑا بہت شعور عطا فرما دے اور ایسا کوئی عمل کروا دے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہاں صلحاء علماء بیٹھے ہوئے, ان سے بھی درخواست ہے کہ میری اصلاح کے لیے, میری ہدایت کے لیے, میرے حسن خاتمہ کے لیے دعا فرماتے رہے, اس سے کہ اب تو بہت تیزی کے ساتھ قبر کی طرف جا رہے ہیں اور اب تک کچھ ہو نہیں سکا ہے, مگر پھر بھی دنیا مجھے علماء کی جماعت میں سمجھتی ہے کہ یہ بھی مولانا ہے, یہ بھی عالم ہے. تو اس قسم کی باتیں جب کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ حقیقت سے ہٹانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ عالم ہے اس لیے عالموں کی فیور کی بات کر رہا ہے. نہیں, میں جب بھی ایسی بات کرتا ہوں علماء میرے پیش نظر نہیں ہوتے, آپ میرے پیش نظر ہوتے ہیں. اس لیے کہ علماء کی ہم کتنی بھی توہین کرتے رہیں اور کتنی بھی تنقید کرتے رہیں, ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے کہ علماء رفعت والے ہیں اور احترام کے مالک ہیں اور یہ اونچے لوگ ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, ان کے درجے کے بلند ہونے کے لیے یہ ہمارے احترام کے محتاج نہیں ہے, ہمارے رسپیکٹ کے محتاج نہیں. مجھے فکر اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ہم علماء کی تنقید کریں گے, علماء کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے تو کہیں ہمارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے, کہیں ہماری آخرت خطرے میں نہ پڑ جائے. اور میں نے میری زندگی کے مختصر وقت میں دیکھا میرے بھائیوں کہ جن لوگوں نے, جن دیندار شکل والوں نے بھی اور دینی مزاج کے لوگوں نے بھی علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا, اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے ان کے گھروں میں علم کو نہیں آنے دیا. بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی علم کو نہیں آنے دیا. آپ, میں کہا کرتا ہوں لیسٹر میں کہ علماء کی تنقید اور علماء کی توہین اور علماء کے بغض کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارے ہائی فیلڈ کے علاقے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں باٹلی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو باٹلی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ باٹلی کے ہر گھرانے سے واقف ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جن کی زبانوں پر علماء کی تنقید رہتی ہے, علماء کی مخالفت رہتی ہے, جن کے دل دماغ میں علماء کا بغض رہتا ہے, وہ دینی ذہن کے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی پوری کوشش کرتے رہے مگر ان کی اولاد دین علم دین حاصل نہیں کر سکی. اور اگر کوئی حافظ ہو گیا تو عالم نہیں بنے گا, اور عالم ہو گیا تو بالکل کمزور استعداد والا, اور اگر کچھ ڈھنگ کا بھی بنا تو وہ فارغ ہونے کے بعد علم کو اپنا مشغلہ نہیں بنائے گا. اور آپ نے اسے بہت لوگ باٹلی میں دیکھے ہوں گے کہ کوئی اتنے بڑے اونچے دینی ذوق والے نہیں تھے مگر ان کے دلوں میں علماء کا احترام اور ان کے دلوں میں علماء کی محبت اور علم دین کی محبت, اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے ان کے گھروں میں اچھے اچھے علماء پیدا کیے, اور اچھے اچھے علماء پیدا کیے وہ دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم اپنا نقصان میرے بھائیوں کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مکاتب ہیں, یہ مدارس ہیں, یہ سکولیں ہیں, ان میں ہمارے بچوں کی, ہماری اولاد کی دین کی حفاظت کی جاتی ہے, ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ اسلامی سکولیں جو ہے ان کو بھی کھولنا اور چلانا اتنا آسان نہیں ہے, اور مکتبوں کو چلانا بھی آسان نہیں ہے. آج مکتبوں میں نہ بچوں کو کوئی دلچسپی ہے پڑھنے میں, نہ ماں باپ کو پڑھانے میں کوئی دلچسپی ہے، ساری محنت جو ہے وہ اساتذہ کو کرنی پڑتی ہے، ساری محنت جو ہے وہ پڑھانے والوں کو کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس میں بھی ڈر ڈر کر بچ بچ کر کن حالات سے گزرتے ہیں یہ اساتذہ، وہ تو آپ ان سے پوچھئے۔ اور یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ بھئی یہ پڑھاتے ہیں تنخواہ کے لیے، تو نہیں میرے بھائیو، یہ جو دو دو گھنٹے ڈھائی ڈھائی گھنٹے روزانہ ایوننگ میں پڑھاتے ہیں، اگر یہ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کسی اور جگہ پر یہ کام کر لیتے تو تنخواہ بھی زیادہ ملتی اور راحت والی زندگی ہوتی، بہت سکون کے ساتھ پڑھا کر، بہت سکون کے ساتھ کام کر کے زیادہ پیسے لے کر آتے۔ نہیں، یہ صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اس پڑھانے سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، یہ قرآن کی خدمت ہے، اسے سعادت سمجھتے ہیں کہ قرآن کی خدمت ہے، حدیث کی خدمت ہے، علم دین کی خدمت ہے، اس لیے میرے بھائیو یہ خدمتیں کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی دین کا کام ہو، کوئی بھی دین کا کام، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور اس میں جتنا تعاون ہو سکے کرنا چاہیے، دل میں برے احساسات پیدا نہیں ہونے دینے چاہیے، دور دور سے دیکھ کر بدگمانیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، سنی سنائی باتوں کی وجہ سے بدگمانیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا خیال آ رہا ہے، ایسی بات سننے میں آ رہی ہے، تو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کوئی ادارہ ایسا نہیں جو آپ کو منع کرے گا کہ نہیں آپ ہمارے ادارے کو نہیں دیکھ سکتے، آئیے تشریف لائیے۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں جب لوگ جاتے ہیں ان کے ادارے کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ ان کو امید ہوتی ہے کہ شاید کوئی تعاون کرے، ان کو امید ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو ہمارے یہاں بھیجے تو ہمارے بچوں کی تعداد بڑھے گی، خوش ہوتے ہیں، جا کر دیکھنا چاہیے۔ اور اگر اطمینان ہے ہی نہیں دل میں، مگر اتنا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ کام تو ٹھیک کر رہے ہیں، کام تو صحیح کر رہے ہیں، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، تو ایسی حالت میں زبان بند رکھنی چاہیے۔ اور یہاں میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ مکاتب کی طرح یہ اسکولیں بھی بہت ضروری ہیں، اسکول ہیں، اللہ کرے کہ کوئی کالجوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے، اللہ کرے کہ یونیورسٹیوں کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے، جن میں ہمارے بچے اسلامی ماحول میں رہ کر ڈگریاں حاصل کر سکیں۔ مگر ان دونوں میں تھوڑا فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی اسکول بھی دین کی بہت بڑی خدمت ہے، اور مکتب یا مدرسہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت ہے، دونوں اپنی جگہ پر بہت بڑی خدمت ہے، اور ان میں سے کس کی خدمت قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی وہ تو اللہ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اسکول کو چلانے والے ہیڈ ٹیچر یا محتمیم جو بھی ہے پرنسپل، تو اندر سے اس کا اخلاص جو ہے وہ مدرسے کے محتمیم سے زیادہ ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کی قربانیاں وہ مدرسے کے محتمیم سے زیادہ ہو، اس کے دل میں اپنے طلباء کے ایمان کی حفاظت کی ہمدردی اس پرنسپل سے زیادہ ہو جو کہ مدرسے کو چلا رہا ہے، تو پتہ نہیں آخرت میں اس کو کیا ملے گا۔ تو یہ جو چلانے والے ہیں ان میں سے کون افضل ہے اللہ کی نظر میں، اس کی بحث تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا میرے بھائیوں، کہ جو ایجوکیشن دونوں اداروں میں دیا جاتا ہے، یعنی مکتب کے اندر جو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور اسکول کے اندر جو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بارے میں ذہن بالکل صاف رہنا چاہیے کہ دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم کسی بھی درجے میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دنیاوی تعلیم 90% اس سے افضل ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 100% افضل ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے کہ دینی تعلیم مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے، اور دنیاوی تعلیم بس قبر تک جا کر کے رک جاتی ہے، یہ قبر تک کام آتی ہے، قبر کے بعد نہیں۔ اس لیے یہ ذہن صاف ہونے چاہیے۔ جو حضرات عالم بننا نہیں چاہتے، حفاظ بننا نہیں چاہتے، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیاوی تعلیم کے راستے ہموار کر رہے ہیں، بہت اچھا، بہت اچھا، مگر دو کام بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ میرا نوجوانوں سے بہت سابقہ پڑتا ہے، اور بہت سارے جدید تعلیم یافتہ حضرات سے ہمارا تعلق ہے، بہت سارے یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والے نوجوان آتے جاتے ہیں، مشورہ بھی لیتے ہیں، ہم ان کو انکریج بھی کرتے ہیں، منع نہیں کرتے، مگر ہم کہتے ہیں کہ دو باتیں بہت ضروری ہیں، دو باتیں ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے۔ ایک بات یہ کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، کچھ بھی کروں، مجھے اچھا مسلمان رہنا ہے، کالج میں رہتے ہوئے میرا ایمان مضبوط رہنا چاہیے، یقین مضبوط رہنا چاہیے، طاعت والی زندگی ہونی چاہیے، معاصی سے مجھے بچ کر رہنا چاہیے، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، دین کی عظمت، دین والوں کی عظمت، مساجد کی، یہ سب ایک تو ایک اچھا مسلمان رہے۔ اور دوسری چیز جس کی بہت ضرورت ہے وہ یہ کہ ان کے ذہن میں دینی علم والوں کی حقارت یا تنقید نہیں آنی چاہیے۔ ایک شخص بیرسٹر ہو گیا، لوئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، اور اب علماء کو دیکھ کر کے ایسا کہے گا کہ مولوی کیا جانتے ہیں، یہ علماء کیا جانتے ہیں، یہ امت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ اب تو ایسے بھی جملے بولتے ہیں کہ یہ امت پر بوجھ ہیں، بلکہ ایسے جملے کہے جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو مسلمان مسائل جو سہ رہے ہیں اس کے سبب جو ہے مولوی ہیں. یہ نہ یہ مولوی ہوتے، نہ یہ فتوے دیتے، نہ ہمیں کہتے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، پردہ ضروری ہے، شراب سے بچو، ویڈیو سے بچو، کلب سے بچو، ناچ گان سے بچو، اور نہ ہمیں غیر مسلم متشدد کہتے، نہ ہمیں ایکسٹریم کہتے. تو پوری دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری یہ مولوی لوگ ہیں، اور یہ مولویوں کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے مدارس میں، تو اس کی ذمہ داری یہ مدارس ہے. یہ غلط بات ہے. اچھے مسلمان بن کر کے رہو میرے بھائیوں. علم حاصل نہیں کرتے کوئی حرج نہیں، عالم نہیں بنتے کوئی حرج نہیں، سب عالم نہیں بن سکتے اور سب کو عالم بننا چاہیے بھی نہیں. اس لیے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ یہاں اس ملک میں رہنے والے سارے باشندے، جس ملک میں بھی اسلامی حکومت، سارے ہی علماء ہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، سارے ہی علماء ہیں پائلٹ کوئی نہیں ہے، سارے ہی علماء ہیں سائنٹسٹ کوئی نہیں ہے، سارے ہی علماء ہیں نرس کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم نظام کیسے چلائیں گے؟ سارے ہی علماء ہیں، دنیاوی تعلیم والے کوئی نہیں ہے، تو اس اسلامی ملک اور اسلامی حکومت کو چلائیں گے کیسے؟ اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے ہر قسم کے پروفیشنل چاہیے، تو ضرورت ہے اس بات کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ سب کے دل میں عالم بننے کا شوق پیدا نہیں فرماتے، اللہ خود تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو ادھر بھیجتے ہیں، کچھ لوگوں کو ادھر، تاکہ مسلمانوں کی دنیاوی ضرورت بھی عافیت کے ساتھ پوری ہو جائے اور آخرت کی ضرورتیں بھی عافیت کے ساتھ پوری ہو جائے. تو دوسری طرف اگر میلان ہو کسی کا، دیکھو عالم بننے سے اور علم دین حاصل کرنے سے بہتر تو کوئی چیز نہیں، مگر اگر کسی کا دل نہیں چاہتا اچھا مسلمان بنے اور اس کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ جو دینی تعلیم ہے، یعنی حافظ کو دیکھ کر کے ڈاکٹر کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے، ایک بیرسٹر اگر کسی مفتی کو دیکھے تو اسے دل میں ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی میں بھی بیرسٹر ہوں اور یہ بھی بیرسٹر ہے، میں دوسرے قانون کا بیرسٹر ہوں یا دوسرے قانون کا، مگر جس قانون کا یہ بیرسٹر ہے وہ میرے قانون سے بہتر ہے، اس سے کہ میرا قانون مخلوق نے بنایا ہے، اس کا قانون اللہ نے بنایا ہے، میں مخلوق کے قانون کو جاننے والا ہوں اور یہ اللہ کے قانون کو جاننے والا ہے، تو میرا مقابلہ کیسے ہوگا اس شخص کے ساتھ؟ میرے بھائیو، اگر پڑھا لکھا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ ان دو باتوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالی شانہ انہیں ولایت عطا کرے گا، دل میں اگر علماء کی اور علم کی قدر پیدا کرے گا اللہ تعالی انہیں ولایت عطا کرے. یہ دو ایجوکیشن اپنی جگہ پر بہت اہم ہے. علماء منع نہیں کرتے، علماء منع نہیں کرتے، علماء اگر منع کرتے تو علماء اسکولوں کو کیوں کھول دے، اسکولوں کو کیوں چلاتے؟ دارالعلوموں کے اندر اسکولیں چل رہی ہے اور اچھا ایجوکیشن دیا جا رہا ہے، مگر دونوں میں فرق بہت زیادہ ہے. جیسے میں مثال سے اسے سمجھاؤں کہ ایک شخص ہے، اس کی آنکھیں بالکل صحیح سالم، کان بالکل صحیح سالم، زبان بالکل، سارے جسم کے سارے اعضاء بالکل صحیح سالم، مگر روح نہیں ہے اس کے جسم میں. روح نہیں ہے تو بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر اسے چیک کرتے ہیں اور چیک کر کے کہتے ہیں کہ آنکھ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ آنکھ اس میں سے نکال کر کسی زندہ شخص میں لگا دی جائے تو یہ دیکھ سکے گی. اس کا گردہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اگر اس گردے کو اس کے جسم سے نکال کر کسی زندہ شخص میں گردہ ڈال دیا جائے تو خوب کام کرے گا. ہر چیز اوپر سے نیچے تک جسم کے جتنے اعضاء ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک، مگر کام نہیں کر رہے. بھائی کیوں کام نہیں؟ اس لیے کہ روح نہیں ہے، روح نہیں. اور ایک دوسرا شخص ہے کہ آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، زبان لڑکھڑاتی ہے، لولا لنگڑا بستر پہ پڑا ہوا ہے، مگر روح اس کے جسم میں ہے. جب روح جسم میں ہے تو کہتے کہ بھائی زندہ ہے. وہ پہلا شخص جو ہے سارے اعضاء صحیح سالم، کہتے مردہ ہے، اسے کھڈے میں ڈال دو. اور یہ لولا لنگڑا کسی کام کا نہیں، مگر جب تک روح نہیں نکلتی اسے رکھتے ہیں بیڈ پر اور اس کی صفائی وفائی اور سب اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور عیادت بھی سعادت سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا. تو ادھر جو ہے بالکل پورا ایک انسان مگر روح نہیں ہے، اور ادھر جو ہے ایک لولا لنگڑا مگر روح ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ لولا ہے، لنگڑا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، اس لیے دنیاوی زندگی اس کی تھوڑی مشکل گزرے گی، مگر بہرحال زندہ ہے، اسے کھڈنے میں پھینک نہیں دیا جائے گا، اسے دفن نہیں کیا جائے گا. بس میرے بھائیوں، ان دونوں ایجوکیشن میں یہی فرق ہے کہ ایک شخص اگر دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتا تو وہ گونگا ہو جائے گا، وہ اندھا ہو جائے گا، وہ بہرا ہو جائے گا، وہ لولا ہو جائے گا، وہ لنگڑا ہو جائے گا، مگر دینی تعلیم کی وجہ سے وہ زندہ رہے گا. اور دوسری طرف ایک شخص ہے کہ کہ وہ ڈاکٹر ہو جائے اور بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے تو اس کی آنکھ بالکل ٹھیک، کان بالکل ٹھیک، زبان بالکل ٹھیک، مگر علم دین سے کورا رہ جاوے تو اس کی روح نہیں ہے. اب جب روح نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسے پھینک دیا جائے گا. اور ایک دوسرا شخص وہ ہے کہ روح بھی ہے اور پورا جسم بھی صحیح سالم، تو وہ جو ہے بہت خوشگوار زندگی گزارے گا. تو ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس دینی تعلیم بھی ہے تو روح بھی ہے اور کچھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، تو وہ دنیا میں ٹھوکر نہیں کھائے گا، اسے کسی کو ٹرانسلیشن کے لیے نہیں لے جانا پڑے گا، وہ سوری کی جگہ پر تھینک یو اور تھینک یو کی جگہ پر سوری کہہ کر کے پریشان نہیں ہوگا، بلکہ وہ دنیا میں بھی راحت والی زندگی گزارے گا. مگر اگر انگلش نہیں ہے، میتھمیٹکس نہیں ہے، کھوٹ کھا کر، ٹھوکر کھا کر، کسی طرح بھی وہ زندہ رہے گا زندہ، اور لیکن روح ہی نہیں ہے. تو یہ ان دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ روح جو ہے، روح وہ ہے دینی تعلیم. تو دینی تعلیم کو اہمیت دینی چاہیے. اسکولوں کے اندر اگر دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہے تو اسکول کے جو منتظمین حضرات ہیں انہیں دینی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دینی تعلیم برائے نام رہ جاتی ہے، برائے نام، برائے نام. اور برائے نام میں تو بلکہ کسی پر زور نہیں لگاتا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ میری رائے کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے ان پر انفورس کیا جائے، مگر میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اسکول والے آپ اسکول میں دنیاوی تعلیم پڑھاؤ، اور جہاں تک مدرسے کا تعلق ہے وہ مسجد کے اندر رہنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک اسکول کی اہمیت ہے. وہ دنیاوی سوچ رکھتے ہیں اکثر جو اسکول جو کھولتے ہیں، چلاتے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، ٹیچر ہوتے ہیں، تو ان کی نظر میں اسکول کی تعلیم کی اہمیت ہے. تو بچہ آپ کے یہاں آئے گا، آپ اسکول کی تعلیم پر زور دیں گے تو انشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی ٹھوس ہوگی. اور پھر جب یہ شام کو مکتب میں جائیں گے تو وہاں علماء ہیں، علماء کی نظر جو ہے وہ دینی تعلیم پر ہوتی ہے، وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہاں بھی بچوں پر سختی ہوگی، وہاں پر بچوں کی سختی ہوگی، یہاں بھی پکڑ جھگڑ ہوگی، وہاں بھی پکڑ جھگڑ ہوگی، یہاں بھی اچھی تعلیم ہوگی، وہاں بھی اچھی تعلیم ہوگی. لیکن اسکول میں جب اسکول کی تعلیم آ جاتی ہے اور اس میں علماء کی سہی نہیں ہوتی، علماء کی گرفت اس پر نہیں ہوتی، اور جو پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ برائے نام ایک کورس کو پورا کرا دیتے ہیں، اور ان کی نظر جو ہے وہ یہ ریزلٹس پر ہوتی ہے کہ ہمارے پورے ملک میں پاس ریٹ جو ہے وہ 96% ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلامی ملک تو ہے نہیں، تو مکتب میں پاس ریٹ کیا ہے وہ تو کسی کو پتا چلے گا ہی نہیں، تو اس میں اگر پاس ریٹ لو بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں تو یہ پاس ریٹ بتانا ہے، اور محنت اس پہ ہوتی ہے، اور مکتب کی تعلیم چوپٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کا دینی نقصان بہت ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، آج جو ہے میں مولانا فاروق صاحب کو اور مولانا خباب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی ان پر اللہ تعالی شانہ کا فضل ہوا ہے. میں جب جامع مسجد ہنری اسٹریٹ میں دسمبر کے پروگرام کے لیے حاضر ہوا تھا، اس وقت مولانا مجھے یہاں لے آئے تھے، اور اسی وقت دیکھ کر کے طبیعت اتنی خوش ہوئی تھی کہ اللہ تعالی شانہ کا ایک فضل ہوا کہ بہت سستے داموں میں ایک بہترین جگہ اللہ تعالی شانہ نے انہیں عطا فرما دی. مولانا فاروق صاحب نے جب کام شروع کیا تھا بالکل ابتدا میں، تو اس وقت میں ڈیوزبری کسی اجتماع میں حاضر ہوا تھا، تو اس وقت مولانا کے یہاں میں گیا تھا، تو مولانا مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے چھوٹا موٹا یہ نرسری کا اور اسکول کا کچھ کام سوچا ہے اور شروع کیا ہے. جب بھی پھر ملتے تھے، محبت رکھتے ہیں، ہمیں بھی ان سے محبت ہے، اس سے ان کے کام میں ذرا دلچسپی بھی رہتی ہے. تو پھر کبھی ملتے تھے تو خبر ملتی تھی، اور اس دن جب یہ پتا چلا، بلکہ ٹیکسٹ پہلے شاید آیا کہ ہم اس جگہ کے لیے کوشش کرنے، بلکہ ای میل آیا تھا، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ. اور جب اندر سے آج دیکھی میں نے جگہ، تو میں نے اور میں نے ابھی مولانا اسماعیل راجا صاحب سے داخل ہوتے ہوئے کہا، میں نے کہا کہ آپ کے والدین ماشاء اللہ بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے دو دو جگہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر مقرر کر دی. اب میرے بھائیو، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعاون کریں. جتنے بھی دینی ادارے ہیں اس میں تعاون کرو، اخلاقی طور پہ تعاون کرو، مال خرچ کر کے تعاون کرو، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر تعاون کرو. ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دے نہ سکیں، مگر ہم اللہ کے سامنے ان اداروں کے لیے مانگیں تو ہمارے اللہ سے مانگنے کی وجہ سے اللہ چھپر پھاڑ کر ان کو دے دیں. تو اخلاقی اعتبار سے راستے میں مل گئے، فکر نہ کیجئے، ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو تعاون ہمیں کرنا چاہیے، ان کے یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، اور جتنے بھی ادارے باٹلی کے اندر چل رہے ہیں، ڈیوزبری کے اندر چل رہے ہیں، ان سارے اداروں کا ہمیں تعاون کرنا چاہیے، بچوں کو بھیج کر تعاون کرنا چاہیے، مورل سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے فائنانشل سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اداروں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. مزاج میرے بھائیوں ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ اداروں کو ہم اتنا سپورٹ کریں، اتنا سپورٹ کریں کہ ان کو مانگنے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. گزشتہ کل ہی میں پریسٹن میں کہہ رہا تھا کہ مسجدوں کے اندر دیکھو کیسا رواج ہو گیا ہے کہ مسجدوں کو چلانے کے لیے جمعہ کے دن عین اس وقت جبکہ ہر شخص کا فوکس اللہ کی طرف ہونا چاہیے، وہ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں ٹھیلیاں گھمانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے کوئی ایک پاؤنڈ ڈال رہا ہے، کوئی 50 پینی ڈال رہا ہے، کوئی 2 پاؤنڈ ڈال رہا ہے. یعنی دیکھنے والے کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا گھر، اس کی ان کے دلوں میں اتنی عظمت نہیں کہ یہ خود ہی اپنے جیب سے نکال کر ہر ہفتے وہ تجوری میں ڈال دیا کریں تاکہ جتنے پیسے تھیلیوں سے نکلتے ہیں وہ اس تجوری سے ہی نکلا کرے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو ہمارا مزاج ایسا بناؤ، ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کو کوئی مانگتا ہے تو ہم دیتے ہیں. نہیں، مزاج بدلو کہ مانگے بغیر ہم خود دیں گے. میرا ایک ملک کا سفر ہوا تو وہاں ایک تاجر کے یہاں میری دعوت ہوئی، تو انہوں نے اپنے اور بھی تاجر دوستوں کو بلا رکھا تھا. دوپہر کا کھانا تھا، کھانے سے فارغ ہوئے تو وہاں کا رواج یہ ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کمرے میں اٹھ کر ڈیزرٹ آتی ہے. تو دوسرے کمرے میں سب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے. تو میں نے سوچا کہ اب نصیحت تو کیا کروں، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بات آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص مجھے یہ بتائے یا سوچے، میں نے کہا کہ مجھے نہ بتائے، آپ دل ہی دل میں سوچے، آپ میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ گزشتہ 12 مہینے میں آپ نے اللہ کے راستے میں للہ رقم کتنی خرچ کی ہے. سب تاجر تھے، بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے. میں نے کہا آپ دل میں سوچیے ہر شخص. میں نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ 12 مہینے میں للہ رقم کتنی خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں. تو میں نے کہا پہلا تو یہ ہے کہ زکات اور للہ کا مقابلہ کرنا چاہیے. میں نے کہا وہ نہیں کرتا، میں دوسری بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا سب سوچے. پھر میں نے کہا کہ کسی کے ذہن میں ابھی 1,00,000 آ رہا ہوگا، کسی کے ذہن میں 80,000 آ رہا ہوگا، کسی کے ذہن میں 50,000، کسی کے ذہن میں 20,000. میں نے کہا چلو اب دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 1,00,000 یا 80,000 یا 60,000 یا 50,000 یا 20,000 خرچ کیے، اس میں سے وہ رقم کتنی ہے کہ کسی کے آپ کے گھر آنے کی وجہ سے آپ نے دی، اور وہ رقم کتنی ہے کہ آپ نے خود فکر کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کی. تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ بہت کام کی بات کی طرف ہمیں تو متوجہ تم نے کر دیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو مقصود ہی نہیں بنایا ہے. میں نے کہا اللہ کا فضل ہوا آپ پر اور ان مدرسے والوں کا آپ پر احسان ہوا کہ یہ چل کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے 80,000 اور 1,00,000 اور 50,000 خرچ کروائے. اگر ان میں سے کوئی نہ آتا تو آپ کا جو کلچر اور بیہیویئر اور رویہ ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آپ 1 پاؤنڈ خرچ نہ کر دے، 1 ڈالر خرچ نہ کر دے. تو انہوں نے کہا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اب ذرا بدلو نظام کو، اور نظام کو اس طرح بدلو کہ اپنا پورا انکم دیکھو، انکم دیکھو کہ کتنا انکم ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک پرسنٹیج مقرر کرو کہ 2.5% ہر سال ہم زکات دیتے ہیں تو چلو 2.5% ہم للہ بھی نکالیں گے، 5% للہ نکالیں گے، 10% للہ نکالیں گے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت صدیقی تو یہ ہے کہ 100% اللہ کے راستے میں للہ خرچ کر دینا چاہیے، اور پھر فرماتے تھے کہ سنت عمر یہ ہے کہ 50% اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے، اور پھر فرماتے تھے کہ بعض روایت سے بتا یہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں 25% زکات فرض تھی، تو ان پر زکات فرض تھی تو کم سے کم ہمیں 25% اللہ کے راستے میں للہ نکالنا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی بہت مشکل ہوگا. پھر حضرت نے فرمایا کہ کم سے کم ہر شخص اپنے پیسوں میں سے 10% اللہ کے راستے میں للہ نکالا کرے. اور میں نے ذرا نزول کر کے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی شروع کرو 1% سے، 2% سے، 3% سے، اور بڑھاتے جاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، برکت بھی بہت دے گا. تو میں آپ ہم میں سے ہر شخص یہ طے کر لیں کہ جو بھی فیصد، میں دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ طے کر لیجئے کہ 1%، تو تنخواہ آئی 200 پاؤنڈ تو 200 پاؤنڈ میں سے 2 پاؤنڈ الگ کر دیجئے فوراً خیرات اللہ کے راستے میں. 300 پاؤنڈ آئے تو 3 پاؤنڈ، اگر 10% ہے تو 100 پاؤنڈ آئے 10 پاؤنڈ الگ کر لو، 200 پاؤنڈ آئے 20 پاؤنڈ الگ کر لو، 300 پاؤنڈ آئے 30 پاؤنڈ الگ کر لو. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک مالدار اگر 1,000 پاؤنڈ میں سے 1 پاؤنڈ خرچ کر سکتا ہے تو کیا غریب 1000 پیسوں میں سے 1 پیسہ خرچ نہیں کر سکتا؟ غریب جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے کہ یہ 3 لاکھ کا پروجیکٹ ہے، اب 3 لاکھ کے پروجیکٹ میں 5 پاؤنڈ دوں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں، 1000 دینے والا 1000 دے، 5000 دینے والا 5000 دے، لاکھ دینے والا لاکھ دے، جس کی جیسی حیثیت۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسے بھی کم سے کم 5 پاؤنڈ دینے چاہیے، 10 پاؤنڈ دینے چاہیے۔ انڈیا میں میرا سفر ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی انگلینڈ سے آپ لوگوں پر یہ مسجد مدرسے چلانے کے لیے بہت پیسے آتے ہیں، آپ لوگ بھی کچھ سال میں 5-1 روپیے دیتے ہیں یا نہیں؟ تو سب یوں نیچے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ جو کیا جاتا ہے وہ کام کو چلانے کے لیے نہیں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ تو یہ آپ کی مسجد اور آپ کے مدرسے سے انگلینڈ والے اپنی آخرت بنا رہے ہیں، جنت بنا رہے ہیں، اور آپ لوگ محروم ہیں۔ کم سے کم ہر شخص 5 روپیے، 10 روپیے، 500 روپیے، 100 روپیے، جتنی ہمت ہو اتنی تو کرے۔ تو ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق خرچ کرے۔ جب میں دارالعلوم بری میں پڑھتا تھا تو میرے جو ہے ادھر ادھر سفر بھی ہوتے تھے، ویکینڈ میں کہیں چلے گئے، کبھی مدرسے کے کام کی وجہ سے مسجد کی تعمیر ہوتی تھی تو کبھی چندے کی غرض سے، کبھی اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، اور آخرت کو کیسے بنانے کا ہر وقت وہ اس فکر میں رہتے تھے۔ تو مجھ سے ایک دن فرمانے لگے کہ بھائی تو انگلینڈ میں گھومتا بہت ہے، کبھی پتا چلتا ہے کہ تو باٹلی گیا ہے، کبھی پتا چلتا ہے کہ بریڈ فورڈ میں ہے، کبھی پتا چلتا ہے لندن میں ہے۔ تو مجھے کہا کہ میں تجھے جو خرچ کے لیے پیسے دیتا ہوں اس میں 2-4 پاؤنڈ زیادہ ہی دے دیا کروں گا، مگر تو جس جگہ پر جائے وہاں پر مسجد میں اپنی طرف سے 25 پینی 50 پینی ڈال دیا کرنا۔ اور پھر مجھ سے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس مسجد میں تو جا رہا ہے اس مسجد میں تیرا قدم زندگی بھر دوبارہ نہ پڑے، مگر یہ 25-50 پینی تو ڈال دے گا تو اس مسجد کا حصہ تیرے لیے قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ تو اس لیے۔ تو اب اگر یہ پتا چلے کہ مولانا فاروق صاحب باٹلی کے ہر ہر گھر میں چندے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے گھر میں نہیں آئے، تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میں رہ گیا اس پروجیکٹ سے، کہیں میں رہ نہ جاؤں۔ اور ہوتا ہے ایسا، ہماری مسجد نور کی تعمیر میں میں نے ممبر پر بیٹھ کر کے یہ کہا کہ بھائی میں آپ حضرات کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری مسجد کا قرضہ جو ہے وہ سر پر سے اتر گیا، اور ابھی ہماری مسجد کا افتتاح نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اللہ نے ساری رقم مکمل فرما دی۔ اور میں سب کو شکریہ وغیرہ ادا کر کے ابھی ممبر سے اترا ہی تھا کہ ایک صاحب ہانپتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے میرے 10000 قبول کر لو اللہ کے لیے۔ میں نے کہا بھائی مسجد تو اب تعمیر مکمل ہو گئی، اب مسجد میں تو ہم نہیں ڈال سکتے، اب کیسے ڈالیں؟ تو کہہ رہے کہ نہیں میں نے تو مسجد نور کے لیے نکالے تھے، اللہ کے لیے قبول کر لو 10000۔ میں نے کہا مسجد تو مکمل ہو گئی، مسجد کا جتنا بجٹ تھا اتنا چندہ آ گیا، اب ہم کیسے کریں؟ تو دیکھو وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا، اور وہ چلے گئے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں 1000 پاؤنڈ دینا ہے، 500 پاؤنڈ دینا ہے کسی بھی کام میں، اور دیں گے، ابھی تو اتنا قرضہ ہے، دیں گے۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مال وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوں گا اور ایسا کرتے کرتے ایک سال کے بعد دیتے ہیں تو 1000 ہی دیتے ہیں، اور جیسے ہی نیت کی 1000 دے دیے، ابھی 12 مہینے آپ کے باقی ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ فیبروری میں پھر خیال آتا ہے کہ چلو 50 اور دے دیتے ہیں، مارچ میں پھر خیال آتا ہے کہ چلو 5 اور دے دیتے ہیں، اپریل میں خیال آتا ہے کہ چلو 2 پاؤنڈ اور دے دیتے ہیں۔ تو اس میں 1000 ہی کا چندہ ہوتا ہے، اس میں 1500 کا چندہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جو ہے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ میں اس ادارے کے لیے نہ چندے کی اپیل کر رہا ہوں، نہ مجھے اس مقصد کے لیے ان حضرات نے بلایا ہے، نہ مجھے اس قسم کا کوئی اشارہ ہوا ہے۔ میں تو ایک اجمالی طور پر میرے بھائیوں کہہ رہا ہوں کہ ادارے چلیں گے تعاون سے، دنیا دار الاسباب ہے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ہر ادارے کا ایک بجٹ مقرر کر دیا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ میں نہیں دوں گا تو آپ دیں گے، آپ نہیں دیں گے میں دوں گا، کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایسے موقع پر یہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، کہیں میں رہ نہ جاؤں، کہیں میں رہ نہ جاؤں، کہیں میں رہ نہ جاؤں۔ اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو بھائی دین کے جتنے کام ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، علم دین کی، مدارس کی، علماء کی، دین میں دل میں عظمت رکھو، اپنے بچوں کو بھی علم دین کی تعلیم دینے کی کوشش کرو، اور اپنے بچے اگر علم دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں انہیں اچھا مسلمان بناؤ، انہیں تلقین کرو کہ علماء کی صحبتوں میں بیٹھے، مشائخ کے پاس بیٹھے، انہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھ جوڑو تاکہ وہ کالج اور یونیورسٹی کے ماحول سے متاثر ہو کر غلط راستہ اختیار نہ کریں، اور اپنے بچوں کی دنیاوی اور دینی تعلیم کی فکر کرو، اچھی دنیاوی تعلیم بھی ہو، اچھی دینی تعلیم بھی ہو، اور وہ اچھے مسلمان ہو کر کے رہیں۔
تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے, بٹھاتے تھے جب میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا, کہ بیٹا دیکھو میں اگر تمہیں کالج اور یونیورسٹی میں بھیجتا تو تمہاری تعلیم مفت ہو جاتی, اور دارالعلوم میں مجھے فی دینی پڑتی ہے. اس وقت کالج یونیورسٹی میں مفت تعلیم تھی, اور جب تم فارغ ہو کر کے آؤ گے تو میں نے خود امامت کا کام کیا ہے تو تنخواہ تمہاری کتنی ہوگی وہ تو مجھے پتا ہے, کہ تو مجھے کیا دے گا, تجھے کچھ مجھے دینا پڑے گا. تو مجھے پتا ہے کہ یہاں مجھے فیس دینی پڑے گی وہاں مفت میں, اور یہاں فارغ ہونے کے بعد تنخواہ تیری بہت کم ہوگی, اور کوئی ڈگری کرے گا تو تنخواہ بھی اچھی ہوگی, مگر میں تجھے پڑھا رہا ہوں صرف آخرت کو سامنے رکھ کر, آخرت کو. میری لالچ یہ ہے, میری اپنی لالچ, کہ تو پڑھے گا اچھے کام کرے گا تو تیرا تو بیڑا پار ہوگا ہی, مگر اپنے لیے میں کچھ نہیں کر سکا ہوں تو میری آخرت بن جائے, تیری ماں کی آخرت بن جائے, یہ ان کی لالچ تھی. اور پھر یہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر فارغ ہونے کے بعد اگر تو اچھی طرح پڑھا نہیں, یا پڑھا مگر پڑھنے کے بعد دین کی خدمت کو مشغلہ نہیں بنایا, دین پر نہیں چلا, دنیا داری آ گئی, تو میرا تو دنیا کا بھی گھاٹا اور آخرت کا بھی گھاٹا. تو مجھ سے کہتے تھے کہ مجھ سے وعدہ کر کہ ابا فارغ ہونے کے بعد میں دین کے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ ابا دین کا کام کرنا اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں. کہتے تھے کہ نہیں تو بول, مجھ سے وعدہ کر. تو مجھ سے بلواتے تھے کہ ابا میں فارغ ہونے کے بعد دین کے کام کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کروں گا, اسی کام کو میں اوڑھنا بچھونا بناؤں گا, اسی کام میں لگوں گا. تو اولاد کو دینی تعلیم دیں گے میرے بھائیوں تو بہت فائدہ ہوگا. اس وقت جو ہے یہ ایک صرف آپ حضرات کو ترغیب دینے کی غرض سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا تو بہت بڑا احسان ان پر, تو کر تو کچھ سکتے نہیں ان کے لیے, تو رات کو جب سوتے ہیں روزانہ تو تکیے پر سر رکھ کر یہ نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ آج کے جتنے نفل اعمال ہیں وہ سب ہمارے والدین کو پہنچا دیجئے کہ وہ ہمارے لیے سبب بنے ہیں پڑھنے کی. تو اب جو ہے وہ ہوشیار تھے کہ جو یہ کر کے گئے, اور پھر یہ کہ ہمیں بھی کبھی ایسا احساس نہیں ہوا, حالانکہ میں اسکول میں اول نمبر سے پاس ہوتا تھا, مدرسے میں بھی اول نمبر سے, مجھے بھی آج تک یہ احساس نہیں ہوا کہ ابا نے کہاں ہمیں مولوی بنا دیا, ہمیں بھی ڈاکٹر بناتے, ہمیں بھی ایسا کرتے, ہمیں بھی ویسا کرتے. بہت ان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ کتنا بڑا احسان فرمایا انہوں نے ہم پر. اور اگر بچہ ہماری ترغیب کے باوجود بھی تیار نہ ہوتا ہو, یا ہمارے ذہن میں کوئی دوسری مصلحت ہو, تو اس کو کالج بھیجو, یونیورسٹی بھیجو, مگر اچھی نگرانی میں. علماء سے ربط کرواؤ, مشائخ سے ربط کرواؤ, دعوت و تبلیغ میں جوڑو تاکہ ادھر ادھر نہ ہو جائے, خیالات نہ بدل جائیں, اور ان کی اچھی تربیت کے ساتھ انہیں مسلم ڈاکٹر بناؤ, مسلم انجینئر بناؤ, مسلم آرکیٹیکٹ بناؤ, اور اس کے دل دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ بیٹا جو کام تم کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی تم مخلوق کی خدمت کر کے جنت میں جا سکیں گے, اور اللہ بہت راضی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ علماء جو خدمت کر رہے ہیں ان کو وہ نہ ملے جو تجھے ملے, اگر نیت تیری خالص ہو, اخلاص اعلیٰ درجے کا ہو, مگر ذہن میں کبھی یہ مت آنے دینا کہ میرا علم علماء کے علم سے اعلیٰ ہے, میرا علم حفاظ کے علم سے اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ شانہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ شانہو اس ادارے میں خوب خیر و برکت پیدا فرماوے, اللہ تعالیٰ شانہو اس ادارے کی جتنی بھی ظاہری, باطنی, مادی, روحانی, علمی, عملی ضرورتیں ہیں وہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائیں. حضرت مولانا فاروق صاحب اور مولانا خباب صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے انہیں اللہ تعالی شانہو خوب ہمت عطا فرماوے, صبر و استقلال عطا فرماوے, تکلیفوں سے, ذلت سے, پریشانیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرماوے, شر فتنے سے حفاظت فرماوے, اللہ تعالی سکون کے ساتھ ان کو کام کرنے کے کا ماحول نصیب فرماوے, اور اللہ تعالیٰ خوب قبولیت کے ساتھ ان کو نوازے, یہاں آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہو ان کے ذہن میں جو جو اچھے اچھے پروگرام ہے, اچھی اچھی چیزیں ہیں, ماشاءاللہ بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں اور بزرگوں کے طریق پر چلنے والے ہیں, بزرگوں سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں, پھر ایک خاندان بھی ماشاءاللہ شروع ہی سے, اللہ تعالیٰ ان کے والد کے سائے کو بھی تادیر ان پر قائم رکھے, اور ان کی بہت ساری یہ دینی دنیوی خوشیاں انہیں بتلائیں, اور ان لوگوں کو بھی ان کی دعاؤں سے خوب مستفید فرماوے. تو اللہ تعالیٰ شانہو بہت زیادہ ان کے جو بھی منصوبے ہیں, ذہن میں جو بھی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب میں ان کو اعلیٰ درجے کی ترقی عطا فرماوے, اور جو ان کے ذہنوں میں نہیں ہے مگر امت کے لیے اور آخرت کے لیے مفید ہے. اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی ان کے ذہنوں میں ڈالے اور وہ خدمات بھی ان سے لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے ارحم الراحمین سیئات کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین رات کی اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو, علل اعلان کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو, غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما. الہ العالمین معاف فرما دے, الہ العالمین معاف فرما دے, الہ العالمین معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں. اے ارحم الراحمین تیرا ہی کھاتے ہیں,
اور تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں. الہ العالمین طاعت والی زندگی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین معصیت والی زندگی سے نجات عطا فرما. اے ارحم الراحمین دوا میں طاعت دوا میں ذکر نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اپنا تعلق نصیب فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اپنی معرفت عطا فرما, اپنا عشق نصیب فرما, اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اے ارحم الراحمین ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہر اس اے ارحم الراحمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما, تجھے راضی کرنے والے ہر کام کی طرف ہمیں رغبت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے. انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں رفاقت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اس ادارے میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما, ہر شر سے ہر مکروہ سے اس کی حفاظت فرما, بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے, حاسدین کے حسد سے, فتنہ انگیزوں کی فتنہ انگیزی سے الہ العالمین اس کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس کی جتنی ضروریات ہیں سب کا غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین اس کی مادی ضرورتیں, روحانی ضرورتیں, علمی ضرورتیں, عملی ضرورتیں, افرادی ضرورتیں الہ العالمین سب کو مہیا فرما. یا ارحم الراحمین قدم قدم پہ برکتیں نازل فرما, نصرتیں نازل فرما, رحمتیں نازل فرما. اے ارحم الراحمین اس جگہ کو علم و عمل کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین روحانیت کا مرکز بنا دے. الہ العالمین ہدایت کے پورے عالم میں عام ہونے کا مرکز بنا دے. اے ارحم الراحمین دین کی نشر و اشاعت کے لیے اسے قبول فرما لے. اے ارحم الراحمین اسے قبول فرما لے, اسے قبول فرما لے. الہ العالمین الہ العالمین مولانا فاروق صاحب اور ان کے مولانا خباب صاحب اور دوسرے ان کے رفقا کو, ان کی ٹیم کو قبول فرما لے. الہ العالمین انہیں صالحیت عطا فرما, ان کی صالحیت میں صلاحیت میں برکت پیدا فرما, ان کے خلوص میں الہ العالمین, ان کے علوم میں, ان کے فیوز میں الہ العالمین, ان کے آپس کے اتفاق میں, ان کی جد و جہد کے جذبے میں اور برکت پیدا فرما. اے ارحم الراحمین لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما دے. الہ العالمین صلحاء کے قلوب کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرما دے. اے ارحم الراحمین تیری نامرضیات سے الہ العالمین ہر حال میں انہیں بھی ہمیں بھی بچا لے, اور الہ العالمین تیری مرضیات پر انہیں بھی ہمیں بھی چلا دے. اے ارحم الراحمین ان کے جو بھی اچھے اچھے وہ تیری رضا والے منصوبے ہیں الہ العالمین ان میں خوب کامیابی عطا فرما, دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. الہ العالمین قرض سے سبکدوش فرما, قرض سے نجات عطا فرما, برکت عطا فرما, برکت عطا فرما, برکت عطا فرما, مدد فرما. الہ العالمین مدد فرما. اے ارحم الراحمین مدد فرما. اے ارحم الراحمین علم کو عمل کو الہ العالمین اعلیٰ معیار تک پہنچا دے. اے ارحم الراحمین اس شہر میں جتنے بھی دینی ادارے ہیں, مساجد, مراکز, خانقاہیں, دینی اسلامی اسکولیں, اور الہ العالمین جتنے مشائخ ہیں, جتنے علماء ہیں, جتنے دین کی جد و جہد کرنے والے ہیں, جماعتیں, جمعیتیں الہ العالمین سب کو بے انتہا مقبولیت سے سرفراز فرما. الہ العالمین سب کو خدمت دین کے لیے قبول فرما. اے ارحم الراحمین آپس میں سب کو شیر و شکر بنا دے, سب کو ایک اور نیک بنا دے, ایک دوسرے کا رفیق اور معاون بنا دے. الہ العالمین آپس کے انتشار سے, آپس کے اختلاف سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ایک دوسرے کی ہمدردی کا مسلمانوں میں جذبہ پیدا فرما, خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما, بدگمانی سے الہ العالمین حفاظت فرما. الہ العالمین حسن ظن سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین رذائل سے ہمارے قلوب کو صاف فرما دے اور خسائل سے آراستہ فرما دے. اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین آج یہاں پر سب آنے والوں کو قبول فرما لے, بہت سے حضرات دور دور سے آئے ہوئے ہیں انہیں بھی قبول فرما لے, ان کے آنے کو اس ادارے کے لیے الہ العالمین نیک فالی کا ذریعہ بنا دے. اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, اہل و عیال, دوست احباب, محبین, محسنین, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ نصیب فرما. ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں خلاصی نصیب فرما، جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نجات عطا فرما. اے ارحم الراحمین، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.